فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ 1447 ہجری کے ذی قعد شریف کی آج چاند رات ہے، پہلی تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
تابعی بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی، میری ایک ہی بیٹی ہے جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، اس کے کئی رشتے آئے ہیں، آپ مجھے کون سے شخص سے شادی کا مشورہ دیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایسے شخص سے شادی کرو جو خوف خدا والا ہو، کیونکہ اگر وہ تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو اسے عزت دے گا، اور اگر نفرت بھی کرے گا تو خوف خدا کی وجہ سے ظلم نہیں کرے گا۔ پیارے امیر اہل سنت، ایک ملاقات سے کیسے پتہ لگ جائے کہ فلاں شخص خوف خدا والا ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔
ایک ملاقات میں تو واقعی ولایت کی نظر چاہیے، پھر تو دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ کتنے پانی میں خوف خدا ہے یا بناوٹ کر رہا ہے۔ تو یہ سر حسن ظن پر ہوتا ہے خوف خدا۔ یوں تو ہر مسلمان خائف ہے، خوف خدا ہر ایک میں ہوتا ہے، سب میں، ہر مسلمان متقی ہے ان ایک طرح سے، تو خوف خدا سب میں ہوتا ہے۔ اب اس کے درجات ہیں، تو کم زیادہ، تو بعضوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ جو گناہوں سے بچے، نمازوں پر رغبت ہو، نمازوں کی باجماعت پابندی سے نماز پڑھتا ہو، نماز نہ چھوٹتی ہو، نیکیاں کرتا ہو، شریعت کے مطابق لباس، شریعت کے مطابق اس کا چہرہ وغیرہ، تو پھر وہ گناہ سے بچنے والا ہو، اس کی باتوں سے بھی بعض اوقات اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ خوف خدا اس کے عمل سے، کردار سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک ملاقات میں تو سمجھ آنا بہت مشکل ہے، کہ صحبت سے اور اس کی باتوں سے پہچان ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن پھر بھی 100% تو پتہ نہیں چلتا۔ کہ بعض اوقات باتیں بڑی تصوف کی کرتے ہیں بعض لوگ، کہ جیسے یہ اس کی نظر سے ہم کو ولایت مل جائے گی، اور پھر اس کی نجی طور پر دیکھتے ہیں نا، صحبت اس کی کبھی مل جائے، کبھی اس سے واسطہ پڑ جائے، وہ کاروباری یا کوئی، تو پھر جو ان کے انداز ہوتے ہیں نا، کہ وہ آدمی کو مطلب دوسروں سے بھی اعتماد اٹھا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر علیہ سنت سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ نظروں سے گزری جس میں کچھ یوں لکھا تھا، اپنا گھر ایسے صاف رکھو جیسے مہمان آنے والے ہوں، اور اپنا دل ایسے پاک رکھو جیسے موت آنے والی ہو۔ امیر علیہ سنت، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
بڑی پیاری ترکیب کسی نے کی ہے۔ ویسے لوگ رکھتے ہیں، اب وہ اس میں کچھ پورشن ہوتے ہیں، اس کو صاف رکھنے کی زیادہ ترکیب ہوتی ہے، جس سے کہ ڈرائنگ روم، وہاں مہمان آتے ہیں، دوست برادر آتے ہیں، اس کو صاف رکھا جاتا ہے۔ جو کتابوں کا شوقین ہے، جیسے مذہبی آدمی ہے، تو وہ کتابیں پڑھنے کا اگر وہ شوقین ہے یا کتابیں ہیں اس کے پاس، تو اس نے ڈرائنگ روم میں رکھنی ہے۔ اب نیت اللہ بہتر جانے، یا تو لوگ سمجھے بڑا علم دوست ہے، واہ ماشاء اللہ اتنی کتابیں، اب بھلے کبھی کھول کے دیکھتا بھی نہ ہو، کتاب میں ماشاء اللہ ان شاء اللہ۔ تو ابھی انما الاعمال بالنیات، اگر یہ نیت ہے ڈرائنگ روم میں کتابیں سجانے کی کہ لوگ سمجھیں کہ بھائی بڑا علم دوست آدمی ہے، اہل علم ہے بھائی، تو نصیب آپ کے اگر یہ نیت ہے تو۔ اگر یہ نیت نہیں ہے جگہ وغیرہ تنگ یہ وہ یا ویسے یعنی کہ بغیر کسی نیت کے یہاں رکھ لی چلو کتابیں تو کوئی عرض بھی نہیں ہے. اس طرح سجاوٹیں شو پیس گلدستے وغیرہ سب یہ ڈرائنگ روم میں سجائے جاتے ہیں تاکہ لوگ آئیں گے تو دیکھیں گے. جیسے ہمارے ایئرپورٹ کے روڈ جو ہوتے ہیں نا یہ عام طور پہ ایئرپورٹ کے روڈ سجے ہوئے ہوتے ہیں یعنی صاف ستھرے, اور کیونکہ یہاں سے ٹورسٹ آتے جاتے ہیں بولے یار ان کو بھی پتہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں. باقی گلیوں میں ادھر ادھر دیکھنا نہیں چاہیے ایسی گندگیاں, لیکن وہ ایئرپورٹ کا روڈ ٹورسٹ آئیں گے تو بولے متاثر ہو کیا متاثر ہوگی, وہ بھی سمجھتے ہوتے ہوں گے. خیر تو یہ ہوتا ہے مطلب تو یہ, باقی دوسرے کمرے ہمارے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں بس. حالانکہ نماز کا جو کمرہ ہے وہ زیادہ صاف ہونا چاہیے. مستحب بھی ہے کہ جو مسجد بیت بنائے اور یہ اس کی صفائی رکھے, تو یہ رکھتے بھی ہوں گے اگر جو بناتے ہیں. میں جنرل بات کرتا ہوں تو یہ ہوتا ہی ہے کہ نفسیات ہے لوگوں کی یا جو بھی ہے, یہ معمول یہی ہے. تو بہرحال گھر صاف ستھرا مہمان کے لیے جہاں جہاں مہمان آئیں گے اس حصے کو رکھا جاتا ہے, اور دل صاف رکھے کہ یہ اللہ اور رسول کی محبت اس میں رہے, گناہوں کی کالک نہ ہو, توبہ کرتا رہے, اعمال نامے کو صاف ستھرا رکھے, اور اس طرح مطلب یہ دنیا سے رخصت ہو. تو مسلمانوں کے متعلق بھی اپنے دلوں کو صاف ستھرا رکھے. جیسے اعمال میں سنتوں کی پابندی باعث ثواب ہے, ایسے ہی دل صاف رکھنا, اچھے اخلاق ہونا بھی سنت ہے, جس سے اللہ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو. قرب من محبت, نزدیکی حاصل ہو. یہ معراج شریف کی کچھ عبارتیں عرض کی میں نے. اچھا مزید ترمذی شریف کی حدیث پاک میں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے بچے اگر تم یہ کر سکو کہ صبح و شام ایسے گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کھوٹ یعنی کینہ نہ ہو تو کرو. پھر فرمایا کہ اے میرے بچے یہ میری سنت ہے, اور جو میری سنت سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو دل میں مسلمان کا کینہ نہ ہونا ہے نا, یہ بھی سنت ہے. اب بعض صورتیں ہیں کینے کی, وہ پھر اس کی پوری تفصیل ہے. تو یہ کتاب بغض و کینہ, یہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے. یہ نہ پڑھی تو پڑھنا, کہ یہ فرض علوم میں سے. کینہ جو ہے یہ باطنی علوم میں سے, اور اگر آپ غور کریں گے نا, غور کریں گے, آپ غور کرنا شروع کریں جتنوں سے جان پہچان جتنوں سے واسطے پڑھے, تو شاید ایسے کچھ افراد آپ کے ذہن میں آئیں کہ ہاں یار اس سے تو خار بازی ہے, اس سے تو کینہ ہے, اس سے تو بغض ہے دل میں. یہ آتا ہے تو اپنے کو اچھا نہیں لگتا سمجھے, اور اس کا نقصان ہوتا ہے تو مزہ آتا ہے, وہ جی چاہتا ہے کہ اس کا نقصان ہوتا رہے, یہ ترقی نہ کرے, خار بازی بس. کوئی مارے تو اچھا لگتا ہے, اس کو پیٹے تو اچھا لگتا ہے.
مکتبۃ المدینہ کی کتاب بغض و کینہ, اس کے 83 صفحات ہیں, اور 20 روپے قیمت پر آپ مکتبۃ المدینہ سے قیمت حاصل کر سکتے ہیں.
83 پیج 83 اونلی اور 20 روپیز, یہ تو اب کوئی رقم ہی نہیں ہے اس دور میں 20 روپے, تو یہ تو جلدی جلدی لے لیجیے, آپ گھر میں لے لیجیے, سب پڑھیں, آپ بھی پڑھیں, گھر میں پڑھیں, یقین مانیں یہ بہترین کتاب ہے. شاید ایسی کتاب اس ٹاپک پر کہیں ملے مشکل. یہ ہماری مطلب مکتبۃ المدینہ اور المدینۃ العلمیہ والوں کی یہ کاوشیں ہیں کہ جس کی وجہ سے مطلب ہم کو ایسے ایسے مضامین ملتے رہتے ہیں جو ہمارے لیے مطلب فرض علوم میں سے, اس کو ضرور لینا ہے اور سب نے پڑھنا ہے انشاءاللہ الکریم. بانٹے بھی اس کو اسلامی بھائیوں کو, طرح طرح کی چیزیں دیتے جو واقعی اتنی کام کی نہیں ہوتی, تو اس طرح کی نعمتیں دیا کریں کہ جس سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ حاصل ہو. دنیا میں بھی فائدہ ہوگا نا, کہ یہ پڑھ کر اگر اندازہ ہوگا کہ ہاں یار فلاں سے میرا بغض و کینہ ہے, تو دل نکالے گا, اسے دل صاف کرے گا, اسے تعلقات کر لے گا, یہ دنیا کا بھی تو فائدہ ہو جائے گا نا, آخرت کا بھی فائدہ ہوگا اللہ کی رضا کے لیے کرے گا. تو
اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ابھی امیر سنت بیان فرما رہے تھے اور سمجھے کہ شاید چند سیکنڈ کے اندر یہ کتاب میں نے ابھی اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کی ہے. کتنی دیر لگی؟ کتاب ڈاؤن لوڈ، اتنا آسان ہو گیا ہے کتاب تک پہنچنا، اب پڑھنا یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو ظاہر ہے کہ دوائی لینا اپنی جگہ پر ہے، لیکن دوائی لے کے جیب میں رکھ لیں گے تو شفا نہیں ملتی جب تک کہ دوائی کو کھایا نہ جائے۔
اصل جس میں آپ نے دیکھا ہے نا، آسانی سے فراہمی تو ہے کتاب کی، لیکن یہی آلہ جو ہے نا اس نے ایسا مصروف کر رکھا ہے، نمازوں کے ٹھکانے نہیں ہوتے، جماعت جا رہی ہے لیکن ایسی مصروفیت ہوتی ہوگی کہ ابھی جاتا ہوں، ابھی جو نمازی ہوگا اس کی حالت ہوتی ہوگی، نہیں پڑھتا ہو تو نہیں پڑھتا، پڑھنی اس کو بھی چاہیے، اور دیگر معاملات، امی آواز دے رہی ہے، ابو بیچارے مطلب بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، لیکن یہ آلہ جو نہیں چھوڑتا، یہ کتاب پڑھنے کیا دے گا، یہ کتاب پڑھنے اس میں لگیں گے نا تو پھر آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ نکل جائیں، ایسے ایسے اس میں مطلب یعنی کہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی مطلب بھٹک جائے، راستہ بھول جائے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ دوبارہ لے کے اس کے مثبت جو معاملات ہیں، جیسے یہ کتاب پڑھنا، تو پھر اسی مثبت پر ہی اللہ کرے کہ ہم رہے ہیں۔
حضور آپ نے کینے کے تعلق سے فرمایا تو ایک جگہ لکھا تھا کہ جس طرح اپنے سینے کو دوسروں کے کینے سے پاک رکھنا، اس طرح دوسروں کے سینے کو بھی اپنے کینے سے پاک رکھنا، یعنی کہ دوسرے بھی آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات اگر نہ دیکھیں نہ سوچیں تو آپ اگر اپنے آپ کو بھی ایسا رکھیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو میری وجہ سے کوئی سی تکلیف پہنچ چکی ہو یا اس میرے کسی عمل کی ایسا ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے اس کے دل میں یا اس کے سینے میں کوئی میرے لیے بات ہو، تو میں جا کر تھوڑا سا اس کو کلیئر کروں تاکہ اس کا سینہ بھی اگر میری وجہ سے کسی وجہ سے پریشانی کا شکار ہو تو میں کلیئر کروں۔ تو کیا اس طرح اپنے آپ کو کلیئر کرانا اور اس سے معافی تلافی یا جو بھی اپنی کو غلطی ہو گئی ہو تو صحیح طور پر حضور کر کے اس کا سینہ میرے تعلق سے بھی صاف ہو جائے، کیا اس کا بھی ثواب ملے گا؟
بالکل ملے گا، یعنی میں چھوٹے باپ کا بنے تو نا،
اچھا
اگر ہے بھی نا تو جا کے صفائیاں اور وضاحتیں شروع ہو جائیں گی،
تو میرا مقصد بعض
بعض مسائل کھڑے ہو جاتے ہوں گے۔ اگر واقعی بھول ہوئی ہے، واقعی بھول ہوئی ہے، پھر نہیں کہتا بھول نہیں ہے تب بھی پاؤں پکڑ لو، اگر واقعی بھول ہو گئی ہے پھر اس میں لپا تھوپی سے فائدہ کچھ نہیں ہے، اللہ پاک کو سب پتہ ہے اس کی کیا نیت ہے، پھر توبہ بھی کرے اور اس سے معافی بھی مانگے۔ اچھا پھر جیسی بھول ویسی معافی چاہیے اس کو، اب سب کے سامنے تو اس کو آپ نے دو ٹکے کر دیا جھاڑ کے، گالیاں دی معاذ اللہ جو بھی کیا، اب کان میں بول دیا سوری، یہ نہیں چلے گا، اس سے وہ سیٹ نہیں ہوگا، تو جیسی ہم نے مطلب اس کی جو دھجیاں اڑائی ہیں آبرو کی، تو معافی اور ندامت بھی ایسی ہو، اور جن جن کے سامنے یہ ہوا ان کے سامنے وہ توبہ بھی ہو اور معافی بھی ہو،
بہت
اگر نہیں ان کے سامنے توبہ اور معافی کا موقع نہیں ملا، وہ اب جا چکے ایسا سب ہوا ہے، تو ان کو کم از کم اطلاع ہو کہ بھائی یوں معافی ہو گئی ہے۔
سینسیٹیو ٹاپک ہے اور آپ نے پہلے بھی فرمایا، مگر حضور اگر بنیادی بات میں کروں تو سیٹھ کو نہیں ٹینشن ہوتا کہ میں اپنے ملازم کو کیا بول رہا ہوں، کیا جار رہا ہوں یا گالیاں دے رہا ہوں، سپروائزر ہے وہ اپنے نیچے لیبر کو، یا سیٹ آ کر لیبر کے سامنے سپروائزر کو، طرح یہ ہوتا ہے جیسے گھر میں شوہر اپنی بیوی کو بچوں کے سامنے یا اپنے کسی والدین یا بھائی بہنوں کے سامنے، لیکن اب آپ جو بیان فرما رہے ہیں نا، اگر یہ اس وقت چلو جوش جوش پہ کہ چلو ٹھیک ہے غلطی ہو گئی مجھے ماں تو سب بیٹھے ہوئے، لیکن اب بعد میں احساس ہوا جیسے ابھی آپ کی کسی نے بات سنی ہو اور اس کو یاد آیا اور میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں یا یہ کیا تھا، اتنوں کے بیچ میں میں نے اس کو جھاڑ دیا تھا، ڈانٹ دیا تھا، اب جا کر سب سے رابطہ کر کے یہ کہنا کہ میں نے جو اس دن جو کیا تھا میں اس پر میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے اسے معافی مانگ لی ہے، یہ کر لیا ہے، آسان نہیں ہے یہ حضور اب فرما رہے ہیں، وہ آسان نہیں ہے،
جتنا دشوار ہوگا اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔
اللہ
ہے واقعی، اصل معافیا مانگتے نہیں ہیں، مشکل ہے، یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ جیسے کہ اپنے ماحول کے سائیں بھائی بھی کوئی سب ہو جاتا ہے نا تو معافی نہیں مانگتے، ایک تعداد میں نے نوٹ کیا ہے
جو آپ کو تجربہ ہے،
اپنے کو یوں ہوتا ہے کہ یار یہ کہیں بولتا ہی نہیں ہے، یار
شاید بعضوں کو آپ نے کہا بھی ہوگا معافی مانگو پھر بھی آپ کو لگا ہوگا یار اسے وہ کام نہیں کیا جو میں نے کہا تھا،
جاؤ آپ کو بھی تجربہ ہوگا اس کا، معافی مانگنے کا ذہن نہ ہونے کے برابر ہے، پھر سامنے والا جیسا اس کا منصب، اب وہ اگر کوئی ذمہ دار ہے بڑی سطح کا ہے تو پھر وہ تو صاحب معافی نہیں مانگے گا، میری کچی ہو جائے گی, میرا روپ چلا جائے گا, شیطان کہیں اس کو وسوسہ ڈالے گا.
اللہ,
اور استاد شاگرد سے کہاں معافی مانگے گا یار؟ کون سا پیر ملے گا جو ہم کو کہ مرید کے سامنے معافی مانگے, جبکہ کی حق تلف ہی ہے مرید. وہ نے کہ استاد جھاڑتے ہیں بعض اوقات, اب مرید ہے یا نہیں عقیدت مند ہوتے ہیں بعض اوقات. تو کیونکہ میرا ایک تجربہ ہے کہ ایک شخصیت سے بہت متاثر تھا, میں سفر کر کے ملنے گیا تھا تو میں ان کے پاس حاضر تھا. دعوت اسلامی شاید بنی نہیں تھی اس وقت, کہ بزرگوں سے علماء سے محبت کا دور تو میرا پرانا ہے. تو میں گیا تھا اور کوئی مطلب لوگ بھی عقیدت مند بیٹھے ہوئے تھے سمجھے, تو اتنے میں کوئی صاحب آئے. اب وہ ان کا کیا مسئلہ ہے, کیا بولا انہوں نے میں بھول گیا ہوں, تھے شیوڈ وہ. اب وہ صاحب جو تھے پیر صاحب اتفاق سے بڑے بااخلاق تھے, ویسے یوں ملنے جلنے میں جو میں نے متاثر ہوا تھا میں, یقین مان ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, ایسا جلال آ گیا اور اس کو جو سب کے سامنے جھاڑنا شروع کیا ہے نا, کانپ رہے تھے پیر صاحب سمجھو, وہ جھاڑے جا رہے تھے, تیری داڑھی نہیں ہے, داڑھی رکھ, یہ کیوں بولا, یہ کیوں. ارے میں تو دیکھتا رہ گیا, پھر میں نے مڑ کے نہیں دیکھا پیچھے, میں بھاگ گیا, دوبارہ کبھی اس سے ملاقات نہیں کی. میرا میں خود مطلب دل ٹوٹ گیا میرا یار, یہ چلو غلطی ہوگی کوئی اس کی, تو یہ انداز جو ہے. اور پتا نہیں کتنے لوگ وزن ہو گئے ہوں وہاں جو بیٹھے تھے, سب ایسے نہیں ہوتے ہیں ماشاء اللہ, اچھے بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک واقعہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا, یادگار واقعہ ہے میرا, ناقابل فراموش, کہ میں تو ہکا بکا رہ گیا. تو بہرحال یہ کہ اب یہ کیا ایسا پیر ہے جو یوں جھاڑے سب کے سامنے نہیں معافی مانگے. اب تو یہ تو اس کی معافی تو ایسی ہو کہ مطلب آنکھوں سے آنسو کے بدلے خون نکلنے چاہیے, اتنوں کا یہ خون مبالغہ کر رہا ہوں نہیں, اتنوں کے سامنے ایسی اس کی تذلیل کی بیچارے کی. آؤ نہ پیچھے ہٹنے کا تھا نہ آگے بڑھنے جیسا تھا, کرے تو کیا کرے بیچارہ, اور ظاہر ہے کہ اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ کچھ عرض کر سکے, اس نے صرف سننے کا کام کیا. اور پھر پتہ نہیں اس نے مرید تھا نہیں تھا کچھ پتہ نہیں ہے, کیا کیا آگے کہانی پتہ نہیں ہے کچھ بھی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کرے. بعض عیسائی بھائی بھی ایسے ہوتے ہیں, وہ جب ان کی گھومتی ہے نا تو آگے پیچھے کون ہے, اطراف میں کون ہے, کون دیکھ رہا ہے, کون سن رہا ہے, نہ آؤ دیکھیں گے, نہ تاؤ دیکھیں گے, نہ مسجد دیکھیں گے, نہ مدرسہ دیکھیں گے, اسٹیٹ فائرنگ شروع. یہ بہت بڑی کوتاہی ہے, یہ ہے مطلب سے ہمیں یوں ایزی لگتا ہے بولنا سننا, لیکن آخرت کے لیے بڑی خطرناک باتیں ہیں یہ. اس طرح کے لوگ بھلے حاجی ہوں, نمازی ہوں, سو حج کیے ہوں, اربوں خربوں روپے خیرات کیے ہوں, آخرت میں ان کی نیکیاں شاید بچا نہیں سکیں گی ان کو, کیونکہ یہ حقوق العباد اس طرح اتنے تلف ہوتے ہیں اس زبان سے جھاڑنے لتاڑنے دوسرے کی تذلیل کرنے سے, کہ ان کو کہاں ادا کرے گا. یہ نیکیاں دینی پڑیں گی نا اس کو, پھر اگر نیکیاں نہ ہوئی تو اس کے گناہ لینے پڑیں گے. تو یہ حاجی نمازی جو ہے وہ جہنم کی طرف کھینچا جا رہا ہوگا, الا جس پر رحمت ہو جائے اور اللہ پاک صلح کروا دے. تو بہت یعنی کہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا حساس ہے, حقوق اللہ بھی بالکل پورے ہی کرنے ہیں, حقوق العباد کا معاملہ یوں بھی حساس ہے کہ حق اللہ جو ہے اس کی چپکے سے توبہ کر دی, کسی نے اللہ کا حق ادا وہ اگر علل اعلان نہیں کیا, چپکے سے توبہ کر لی, وہ ہو جائے گی توبہ اس کی, اللہ چاہے گا تو کرم فرما دے گا, ویسے ہی معاف کر دے گا اپنی رحمت سے چاہے توبہ نہ کی, لیکن حق العبد اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ معاملہ اس نے چھوڑا ہے بندوں پر, حالانکہ اللہ بندوں کا بھی اللہ ہی خالق و مالک ہے, حقوق بھی اسی کے, لیکن اس نے یہ بندوں کے حقوق کے تعلق سے خود اس کی مصلحت ہے کہ یہ اختیار فرمایا ہے بندہ معاف کرے, اور یہاں ہماری زبان بھاری ہو جاتی ہے. اللہ سے توبہ کرنے میں زبان بھاری نہیں ہوتی, بلکہ سب کے سامنے تو یوں یوں کریں گے تو اپنی ویلیو بڑھتی ہے, ایسا لگے گا اللہ کے سامنے توبہ کرنے میں, واقعی بڑھتی بھی ہے, لیکن بندے سے معافی مانگنے میں آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس سے معافی مانگوں گا تو میرے سر پہ چڑھ جائے گا. اور سر پہ چڑھے یا پیر میں پڑے معافی تو مانگنی پڑے گی. اگر آپ نے کچھ ظلم کیا ہے تو معافی ایسے مانگنی پڑے گی کہ اس کی سمجھ میں آئے, اور جس کو معافی مانگنا کہا جائے کان میں سوری بولا چلا معاف کرنا. یہ معافیاں نہیں ہیں, پروپر طریقے سے معافی مانگنی ہوگی. اللہ کرے گا میں سے ہو جائیں گے حق العبد تلف ہی نہ ہو ہم سے, اس نرمی مزاج میں آ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اگر کوئی ملازمت کے لیے اپنی سی وی دے اور اس کی مہارت دیکھ کر یہ اندازہ ہو جائے کہ وہ موضوع نہیں ہے تو کیا اس کی سی وی لے لینی چاہیے, اور بعد میں اس کاغذ کا کیا کیا جائے؟
اگر اس نے ہارڈ کاپی دی ہے سی وی کی اپنے تو ضرورتاً اس کو واپس دے دی, اور اپنے کو ضرورت رکھنے کی ہے ہی نہیں تو پھر دے دینے میں حرج بھی نہیں ہے. سنبھالنا کہ اس کو ذرا ڈسٹ بن میں ڈالیں گے یا بار ٹھنڈا کریں گے اس کو, تو اس کو دے دی جائے. اگر عرف یہ ہے کہ واپس نہیں دیتے, جیسے چٹھیاں لکھتے, اب تو پہلے تو پتہ نہیں, اب تو یہ پہلے چٹھیاں لکھتے تھے وہ اسکول کی چھٹی, اس کو تو اب چٹھی واپس دینے کا عرف تھا ہی نہیں, ماسٹر صاحب نے رکھ لی. اب ٹیچر بولتے ہیں, پہلے ماسٹر صاحب بولتے تھے ٹیچر نے, یا سر اب تو بولتے ہیں غالباً, تو رکھ لی. تو یہ نہ اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے نہ اس کے جس نے دی اس کے کام آتی ہے. جیسے ہم لوگوں کو دعاؤں کی پرچیاں دیتے ہیں تو وہ ذرا کہ ناقابل واپسی ہی ہوتی ہیں, اس نے کیا کرنا ہے, تو رکھ لی. تو یہ پھر اس میں عرف و عادت دیکھا ہے, معمول کیا ہے, تو ہم کو دعا کی پرچی دی تو یہ رکھ لینے کا معمول ہے, کوئی بھی واپس نہیں دے گا. تو اور آپ بھی چاہیں گے کہ یہ رکھے تاکہ بعد میں غور سے پڑھے, ابھی دیکھا دے دی تو اس کو اطمینان نہیں ہوگا, تو اس کا رکھ لینا ہی اس کے لیے تسکین کا باعث ہوگا, چاہے بعد میں پڑھے کہ نہ پڑھے اس کے سامنے. تو موقع کی مناسبت سے, تو ورنہ یہ کہ دے دے. اگر ہارڈ کاپی ہے فائل, جیسے پہلے وہ ہوتی تھی فائلیں باقاعدہ خریدی جاتی تھی اور کاغذات ہوتے تھے اس میں اور اٹیج ہوتے تھے اور بڑا مطلب انہیں 150 روپئے ہو سکتا ہے خرچہ ہوتا ہو, تو یہ تو دے دی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
مدنی مذاکرہ مدنی چینل کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹفارمز جس میں امیر علیہ السلام برکات ملالیہ کی آفیشیل فیس بک پیج, اسی طرح آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری پر بھی دیکھا جا رہا ہے, ایک سوال موصول ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا بچوں کے کام کے پیپرز یا اپنے ذاتی استعمال کے پیپر کے لیے آفس کے جو پیپر ہوتے ہیں وہ پرنٹ کروا کر کیا گھر لے کر جا سکتے ہیں بچوں کے لیے یا اپنے ذاتی کام کے لیے؟
آفس کے پیپر, اب آفس اگر نجی ہے پرائیویٹ ہے اور جو اس کا سیٹ ہے اصل مالک وہ اجازت دے رہا ہے تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, ورنہ یہ کہ عرف نہیں ہے اگر لے جانے کا تو جیسے اسٹیشنری ہوتی ہے قلم ہے شارپنر ہوتے ہیں اور طرح کی چیزیں تو نہیں لے جا سکتے, نہ کاغذات, کاغذات مفت تھوڑی آتے ہیں, پیپر بھی نہ اس کا جو وہ کاپیئر ہوتے ہیں ایسے کاپی بھی نہیں نکال سکیں گے کہ اس کو بھی, یعنی جو عرف ہے اگر معمول ہے روٹین ہے کرتے ہیں تو کوئی روکتا نہیں ہے, برا نہیں مانا جاتا وغیرہ, تو وہ صورت ہوتی ہے. ورنہ پھر یہ کہ چوری چھپے بھی کرتے ہوں گے کہ یار دیکھ لے گا کوئی تو یوں کر کے یوں, تو یہ تو ہے خود ہی سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, یہ غلط ہے. پھر صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اس کلپ کی ویڈیو اور آڈیو اے آئی جنریٹڈ ہے.
یہ کلپ حاجیوں کی راہنمائی کے لیے ہے.
بیٹا آئیے حج کے سفر کی اہم تیاری کر لیتے ہیں.
جی دادا جان بتائیے, میں تیار ہوں.
بیٹا یہ ہے آپ کا پاسپورٹ.
یہ کون سی کتاب ہے, اس میں تو کوئی دعا بھی نہیں لکھی ہوئی.
بیٹا یہ دعاؤں کی کتاب نہیں, یہ پاسپورٹ ہے جو کہ حج و عمرہ کے سفر کے لیے ضروری ہوتا ہے.
اچھا اور یہ سب؟
یہ ہے آپ کا ٹکٹ, یہ ویکسینیشنز اور ہیلتھ سرٹیفکیٹ, یہ رہی ہوٹل کی بکنگ. ان سب کاغذات کو ایک فولڈر یا بیگ میں سنبھال کر رکھنا ہے.
جی دادا جان میں اپنے بیگ میں رکھ لوں گا.
اور بیٹا ان سب ڈاکیومینٹس کی ایک ایک فوٹو کاپی اپنی بیلٹ بیگ میں بھی رکھ لیجئے گا.
اچھا دادا جان.
اور ان کی پکچر موبائل میں سیو کرنا ضروری ہوتی ہے.
ہم ایک ہی طرح کے ڈاکیومینٹس کو اتنی جگہوں پر کیوں محفوظ کر رہے ہیں؟
بیٹا یہ بین الاقوامی سفر ہے, اس میں ہمیں اپنے ڈاکیومینٹس کا خیال رکھنا ضروری ہے. دوران سفر کسی بھی ڈاکیومینٹس کی کمی
हमारे लिए जुर्माने या डीपोर्ट होने का सबब बन सकती है।
दादा जान, हम इन तमाम डॉक्यूमेंट्स का एक इजाफी सेट घर में अब्बू के पास रखवा देते हैं। अगर गुम हो जाएं, तो वो फौरन हमें व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भेज सकें।
माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है।
अगर आप भी हज और उमरा के सफर का इरादा रखते हैं तो याद रखें, इन एहतियातों पर अमल करना आपको किसी भी कानूनी मुश्किलात से बचा सकता है।
सफर में कितनी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, इतने सारे कागजात।
ये तो इस जमाने की जरूरतें हैं। पहले तो लोग शिप के जरिए समंदर के रास्ते से हज का सफर किया करते थे, वो भी क्या जमाना था।
दादा जान, शिप के जरिए तो बहुत मजा आता होगा।
जी बेटा, शिप का जिक्र आया तो मुझे अमीर अहले सुन्नत का सफीना हज में लिखा हुआ कलाम याद आ गया।
सफीना?
सफीना का मतलब शिप होता है।
तो मुझे भी सुना दीजिए।
खुशा झूमता जा रहा है सफीना,
पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह
मदीना।
लो आया के अब आया जद्दा का साहिल, अब आएगा मक्का चलेगे मदीना।
प्यारे अमीरे अहले सुन्नत,
शिप के जरिए अपने सफर हज का कोई यादगार वाकया सुना दीजिएगा, और सफीना हज में कलाम लिखने का जहन कैसे बना, उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी।
माशाल्लाह, बड़ा अच्छा अंदाज है, ये हजियों को समझाने का दिलचस्प अंदाज है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहे थे, तो वो हाजियों को नोट कर लेना मुफीद रहेगा। सफीना मदीना का वाकया, शिप स्टीमर भी बोलते थे इसको, पहले चलते थे यहाँ कराची से लगभग एक हफ्ता सफर में वन साइड, तो लोग बड़ा उसमें सफर करते थे। शायद मेरे सफर के बाद सफीने बंद हो गए, जो मुझे याद आ रहा है। अब इसमें तरह तरह के तजुर्बात हुए थे। एक तो डेक क्लास होती है, डेक क्लास में शुरू में तबीयतें ख़राब होती हैं, वो हम डेक क्लास में नहीं थे। सुना था शायद के डेक क्लास में सस्ता होता है लेकिन वो संभालना मुश्किल है, तो हमने कुछ कमरा वगैरह लिया था। मेरे अलावा शायद उसमें भी काफला था, तकरीबन साईं भाई बीमार हुए थे, शुरू में उसमें आजमाइशें आती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ नहीं हुआ था। वहाँ नमाजें पढ़ते थे, फिर ये के पढ़ाते थे। वहाँ दो मस्जिदें थी अंदर में, अब मस्जिद ही बोलते जा रहा आमतौर पर, लेकिन वो जाए नमाज दो थी। तो एक जाए नमाज में हमने अपने पास रखी थी, मैं वहाँ पढ़ाता था नमाज उन दिनों, और एक कोई और पढ़ाते थे एक जाए नमाज में। इस तरह हमारी तरकीब बन गई थी माशाल्लाह। उसमें अब देखो आशिकान रसूल कहाँ नहीं है, तो थे आशिकान रसूल अमले में स्टाफ में, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा ना उसने सलूक हमारे साथ करते थे, और बड़ी तरकीब अच्छी हो गई थी। तो मेरे उन दिनों ये ऑडियो कैसेट होते थे, तो ये ऑडियो कैसेट हज के मुतालिक मदीना शरीफ के सफ़र के मुतालिक वगैरह खुद चलाते थे, उसमें सफीना उसको सुने, तो बयानात करता था मैं, हमारे साहब भी करते होंगे हज की तरबियत, और हम करते थे उसमें। अब इसमें जो यादगार बातें, जब मीकात करीब आई तो इससे पहले ऐलान हुआ कि मीकात आ रही है, हाजी साहिबान एहराम बांध लें। जब वो आठ दिन का सफ़र होता है तो पहले से एहराम बांध के सफीने में नहीं जाते, वो नॉर्मल लिबास में। अब ऐलान हुआ, अब हमने भी एहराम बांधा और सब अपने बाहर निकला है, और लब्बे की सदाएं और जो माहौल था वो उस वक्त, जो लब्बे पढ़ने का जो अंदाज लोगों का, वो समझो कि यादगार था मेरे लिए। बड़ा रिक्कत भरा माहौल था वो, यानी कि बस उसका समझो लुत्फ और सुरूर अब तक बाकी है कुछ ना कुछ, ऐसा माहौल वो बन गया था। हम भी वहाँ की गलियों में, सफीना बहुत बड़ा होता है ना, उसकी गलियों में घूम रहे थे और लब्बे पढ़ रहे थे समझो, और बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा सुरूर आ रहा था, बड़ा पुरसोस माहौल था। एक वाकया तो ये, दूसरा एक साहब थे बड़े स्टाफ में, बड़े तेज थे, पावरफुल थे। उसने एक बार मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ और सुना था, और मैं तुम्हारा मुखालिफ था, और तुम्हारी बड़ी मुखालफतें मैंने की हैं, मुझे माफ़ कर दो। کہ وہ قریب سے دیکھا تو تم تو کچھ اور ہی چیز ہو, تم کو تو بہت تم برا بھلا میں تو بولتا تھا لوگوں کی باتوں میں آ کر. تو یہ یہاں بھی ہمارے اسلامی بھائی بتاتے ہیں, پہلے سوشل میڈیا وغیرہ نہیں تھا, نہ میری اتنی شہرت تھی, لیکن بہرحال دعوت اسلامی تھی. یہاں بھی اعتکاب میں جو تاثرات دیتے, اس میں چند اسلامی بھائی سے آتے تھے, اکا دکا جو بولتے تھے کہ ہم کو لوگوں نے یوں بولا تھا یوں بولا تھا, ہم نے یہاں آ کر تو کچھ اور ہی منظر ہے, سمائے کچھ اور ہے, وہ مت ہم کو مت ورغلاتے. تو یہ نیا انداز نہیں ہے, یعنی کہ ایک طرف تو لوگ اللہ کی طرف بلانے والے, دوسرے ایسا طبقہ بھی ہے جو راہوں سے بھٹکانے والے, اللہ ہم کو بھٹکانے والوں میں سے نہ کرے. تو یہ میری مخالفت ہوتی تھی ان دنوں بھی, اب ٹھیک ٹھاک ہوتی تھی, کرنے والے کرتے تھے, لیکن وہ اس قریب سے اس نے دیکھا تو اس نے معافی مانگی مجھ سے خود ہی, میرے کو میں تو جانتا بھی نہیں تھا ان کو, بس ان دنوں پہچان گیا تھا, اب بھی فیس ان کا یاد ہے مجھے, بہت پاورفل آدمی تھے. اللہ ان کو جزائے خیر دے, پتہ نہیں زندہ بھی ہوں گے یا نہیں, بہت پرانی بات ہو گئی. ایک یہ یادگار واقعہ, اور سفینہ مدینہ میں کلام لکھنے کا کیسے ذہن میں آیا, میں کلام تو میرے ہیں کچھ نہ کچھ, دعوت اسلامی کے پہلے سے ہی شاعری کی طرف رجحان تھا میرا, مشاعروں میں حصے بھی لیے ہیں میں نے, اس وقت میں گجراتی میں کلام بھی لکھتا تھا, تو اب تو خیر وہ کلام بھی سب بھول بھلیاں ہو گئے. پھر یہ اردو میں بھی لکھتا تھا, میرے کلام نعتیا منقبت اس طرح کے. تو یہ بھی ایک مطلب یادگار کے, خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. الحمدللہ یہ بھی ایک یادگار, اور بھی چھوٹے چھوٹے کچھ واقعات تو ہوتے ہی ہیں, اب وہ سوچے آدمی غور کرے تو شاید پھر اور بھی ہو سکتا ہے یاد آئیں. اللہ پاک بار بار سفر مدینہ نصیب فرمائے, لیکن اس میں آزمائش بہت ہوتی ہے. ہاں ایک واقعہ اور بھی یاد رہ گیا مجھے, وہ یہ کہ جب جدہ شریف قریب آیا نا تو بڑی صفائیاں ہونے لگی سفینے کی, اور وہ کارپیٹ راستوں میں بچھائے جانے لگے کہ رول ہوتے تھے یہ بچھا رہے تھے. یا تو اس میں انہی لوگوں میں سے کسی نے بتایا کہ وہ ابھی جدہ شریف آئے گا نا تو یہاں کی ٹیم آئے گی جدہ والوں کی, جو چیکر ہوتے ہیں مفتشین وغیرہ وہ سب دیکھیں گے, تو اگر یہ سب نہ کریں نا ہم تو پھر فائن ہوتا ہے, جرمانہ ہوتا ہے. حالانکہ وہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ ہر وقت یہ سب یہ سجاوٹیں نہیں ہوتی ہوں گی, لیکن وہ سیٹ ہو جاتے تھے دیکھ کے. یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس, تو جس کو جھکانا ہے تو وہ جھکا لے جس کو. تو یہ مطلب اس طرح ماشاءاللہ سفر بڑا خوشگوار, مجھے تو بڑا ہی سرور لطف آیا. میں مدینہ چھوڑ آیا, یہ واپسی پر میں نے جدہ شریف کے اس جو جہاں سے پھر سفینے چلتے ہیں وہاں لکھا تھا, کم و بیش وہیں لکھا تھا تقریباً. وہ بڑا وہ اس وقت میں رقت بھرا وہ کیفیات تھی الحمدللہ, وہ کلام آج بھی ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے الحمدللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آج ہم موجود ہیں ایک بار پھر, انوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں آپ کہاں موجود ہیں, یقیناً کھانے کی جگہ پہ موجود ہیں. اصل میں یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہنا مفتا, اب مفتا ہر جگہ ہوتا ہے, کبھی دوست یاروں کی گیدرنگ میں مفتا ہوتا ہے, کبھی شادی میں مفتے پہنچ جاتے ہیں, تو مختلف مفتوں کی قسمیں ہیں, توفیلیوں کی قسمیں ہیں, بن بلائے مہمان کی قسمیں. تو آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں ان مفتوں کے بارے میں. آپ نے بن بلائے مہمان کا سنا ہے کبھی؟
جی بہت بار سنا ہے.
آپ نے سنا ہے بن بلائے مہمان؟
جی بالکل سنا ہے.
اچھا آپ کی گیدرنگ میں کوئی ایسا آپ کا واسطہ پڑا ہے
کوئی
مفتے سے بن بلائے مہمان سے؟
بہت سے لوگ پڑے بن بلائے مہمان, بیٹھے بیٹھے یہاں سے جاتے ہوئے دیکھ لے کوئی بھی آگے بیٹھ جائے گا.
نہیں تو اجازت وغیرہ نہیں دے گا؟
نہیں نہیں اجازت نہیں ہے.
نہیں تو دوست ہوگا نا,
آتے بیٹھ کے کھانے لگ جاتے ہیں فوراً, دوست یار یہاں سے جاتے ہیں نا دیکھ لیتے ہیں یہاں بیٹھا ہوا بس آ گئے.
نہیں تو وہ بل بھی تو دیتے ہوں گے کبھی؟
نہیں نہیں بل ہم ہی دیتے, ہم نے نہیں مانگا.
اچھا
جی
کیونکہ پہلے آپ بیٹھے ہو؟
جی ہم بیٹھے ہیں.
نہیں تو ان کو آپ نے کبھی نہیں کہا کہ یار آپ بل دے دو ابھی چلو بیٹھ گئے ہو کھانا کھا لیا تو یا تو کنٹریبیوٹ کر لیتے ہیں یا پھر اس بار آپ بل دے دو؟
بھائی کھانا ختم ہوتا نہیں ہے, بس وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں فوراً نکل جاتے ہیں.
یہ تینوں دوست ہیں جیسے آپ نے دعوت دی اور ہے نا دو کو دیو یہ دو کو اور لے آئے, آپ کا کوئی ایسا واقعہ ہو؟
ہمارا واقعہ تو سر جیسے پروگرام کراتے ہیں نا लोग बाहर बैठे रहेंगे, देखेंगे ना अब खाने का टाइम हो गया तो सारे पंडाल में आ जाते हैं।
अल्लामा साहब बोलते हैं चले जी मैं बयान खत्म करना आखिरी बात, तो फिर बोलता है वो बयान खत्म होना चल 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 भाई तू भी चल, वो ऐसे करके जब मैं गफील लग जाता कि अल्लामा साहब बोलते पहले गांध है ये।
कभी ऐसी दावत भी होगी होटलिंग की कह लें रेस्टोरेंट की कह लें जिसमें आपने है ना दो को बुलाया वो दो को चार को और भी लेके आ गया, अब वो दोस्त
हो नहीं तो फिर हम चार्ट हो जाते।
अच्छा
उसके साथ दो आते हम खुद निकल जाते, हम बोलते तू खड़ा हम जा रहे हैं।
नाम क्या है?
अमीन।
अमीन का क्या मतलब है?
नहीं पता तुम।
अमानतदार। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन थे ना, ठीक है ना, सादिक सच बोलने वाले, अमीन अमानतदार, अमानत को संभाल के रखने वाले। शेख आपने लोगों की बातों को सुना, हमने होटल और रेस्टोरेंट को इसलिए टारगेट किया था कि यहाँ पर लोग है ना गेट टुगेदर करने दोस्तों के साथ आते हैं, लेकिन इसमें कभी कभी एक दोस्त के साथ एक दोस्त फ्री आ जाता है और उसको जिसको हमने मुफ्ता कहा, और इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ना बहुत सारे शादी में तुफेली भी लोग आ जाते हैं, तो अब है ना दोस्तों की गैदरिंग में गेट टुगेदर में इस तरह आ जाना और खाना खा के चले जाना बगैर लिफाफा दिए भी चले जाते लोग, ये भी एक सवाल है। और इसके साथ साथ शादियों में एक को बुलाएं तो दो आ जाए, दो को बुलाएं तो चार आ जाए, फैमिली आ जाए उसके साथ ड्राइवर आ जाए वगैरह वगैरह, तो प्लीज़ शेख अब आप ही बताइए कि आखिर दुरुस्त क्या है।
इसी तरह का मज़मून हदीस पाक का कि जो बग़ैर दावत के किसी के यहाँ गया तो दावत में तो वो चोर होकर घुसा और गारत घर बनकर निकला, तो किसी की दावत में बग़ैर बुलाए चला जाना ये हराम और जहन्नम ले जाने वाला काम, तो ये इसको तुफेली बोलते हैं। थोड़ा अच्छा लिबास पहनकर और ये इस तरह बात होते होंगे कि जो घुस जाते होंगे हाल वगैरह में शादी हाल में ताकि कोई रोके नहीं इनको, खा पी के निकल आए, तो बातों की आदत सुना के होती है इस तरह की, तो ये गलत है। अच्छा इसी तरह मतलब ये कि किसी के घर में बगैर खाना ना भी खाना हो तो घुस जाना बगैर इजाज़त के जायज़ ये भी नहीं है। इसी तरह अब होटल में दो खा रहे हैं जैसे ये भी मिसाल दी, वो तीसरा आ गया और साइड पे बैठ गया और बगैर, एक तो है कि पहले से इनका आपस में इस तरह का दोस्ताना है कि आपस में गुरफ है इनका, यानी आपस में मामूल है इनका कि एक दूसरे का इस तरह खा लेते हैं, तब तो ठीक है। और वैसे मतलब मान ना मान मैं तेरा मेहमान नहीं हूँ, ज़बरदस्त से अगर बैठ गया ने बातें करते करते वो खाने लगा और ये इनको नागवार गुजर रहा है तो ये नाजायज़ है, ये गुनाह है, इस तरह ना किया जाए, चाहे वो होटल हो चाहे किसी और जगह पर कोई खा रहे हो, तो बगैर इजाज़त एक दाना भी नहीं खाना, इजाज़त भी मांगनी नहीं है कि ये भी बात सुनते तो सवाल हो जाएगा ना मैं खा लूँ, ये सवाल तो है, बगैर शरी इजाज़त के सवाल करना भी गुनाह है। और इसके वैसे भी किसी के घर में चला जाना और दाखिल हो जाना ये भी जायज़ नहीं है, और किसी ने चंद अफराद को बुलाया है, अब ये मेरे लिए इसका मतलब दरपेश ज़्यादा है कि जैसे कि चंद भाई कितने आएंगे 8 मुलाकात के लिए टाइम सेट हुआ, अभी 8 के बदले आ गए 12 चार को उठा लाया, ये नाजायज हुआ, पहले से 12 बोल देता, या मुझे नाम मिलेगा भाई फुला फुला आना चाहता है अब इसमें तू भी चल मौका अच्छा है, ये हो तो जाता है कर तो लेते हैं इस तरह, लेकिन गुनाहगार होंगे पहले से अप्रूवल ले लें किसी के भी घर जाए। मेरे लिए इसलिए कहा कि मेरे साथ ये बहुत होता है, पीर हो या उस्ताद हो जो भी हो बगैर इजाजत के किसी के घर नहीं जा सकते, ये बिल्कुल अपना जहन बना लें इस तरह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर तो कोई है नहीं ना, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के यहाँ मदऊ थे दावत थी आप तशरीफ ले गए तो पीछे एक साहब जो थे पीछे पीछे घर में दाखिल हो गए, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेज़बान से फरमाया, हालांकि प्यारे आका के ये सारे गुलाम हैं, गुलाम का माल भी आका का लेकिन उम्मत को दर्श भी तो देना है ना, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो मैं इनको लाया नहीं हुआ ये पीछे पीछे चल पड़े हैं मेरे, और आप इजाज़त देंगे तो ये खाएंगे वरना नहीं खाएंगे, इस तरह का मतलब यानी कि फिर इजाज़त मिली और उन्होंने खाया, ठीक है ना। हालांकि वो तो सहाबी थे जो पीछे थे, लेकिन इसी तरह मसाइल बतदरीज बताए गए ना, تو اس طرح مطلب یہ کہ پیر کے پیچھے مرید موج پیر صاحب آئیں گے میٹھے چاول کھائیں گے سب میٹھے چاول کے لیے گھس جائیں تو یہ جائز نہیں ہے.
تو پرائیویٹلی جو محفل میلاد نعت خوانی لوگ کرتے ہیں بنگلے میں رکھتے ہیں یا کسی ہال میں رکھتے ہیں تو وہ بھی بعضوں کا پوسٹ بناتے ہیں نا. اب وہ پوسٹ واٹس ایپ سے نکلی تو اب کہاں سے واپس آئے گی؟ تو اب وہ جب پہنچی تو وہ پھر وائرل بھی ہو جاتی ہے. تو ان کو دعوت نہیں ہوتی, دعوت اسی کو ہوتی جس کو یہ دعوت دی گئی تھی. اب وہ محفل کے نام پر نعت شریف کے نام پر دیگر آ جاتے ہیں. تو یوں آ جانا بیٹھ جانا کھا لینا, ایسے ان تمام تر معاملات میں کیا ہونا چاہیے اخلاقی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی؟
اب یہ کہ جس نے محفل سجائی ہے اب یہ انداز اس کا دیکھنا ہوگا کہ اگر اس نے واقعی مخصوص لوگوں کو دعوت دی ہے تب تو دوسرا جا کر محفل میں بیٹھ بھی نہیں سکے گا. مسجد کی بات نہیں کرتا میں, ہال کی بات کرتا ہوں. اس نے ہال کرائے پر لیا ہے, اب اس کے مہمانوں کی اس کو گنتی پتا ہوتی ہے کہ اتنوں کو دعوت دی ہے. اب آپ آ کر جا کر بیٹھ گئے, اب مہمان آیا تو وہ بیچارہ کھڑا ہوا ہے باہر, سیٹ بک ہو گئی, بھر گئی سیٹ. تو یہ بھری اس نے غلط کیا نا کہ اس کو دعوت نہیں تھی نا. تو اس لیے مطلب یہ کہ نہ اس میں جا سکتے ہیں, کھانا تو بات کی بات ہے, اندر داخل بھی نہ ہوں. ہاں بعض لوگ کرتے ہیں کہ بالکل اس نے عام کا ان کا انداز ہوتا ہے بس دوستوں کے ساتھ آ جانا, یہ بھی دعوتیں ہوتی ہوں گی. تو وہ پھر بھلے اب دوستوں کی اس نے گنتی تو دی نہیں ہے, دوستوں کے ساتھ آ جانا تو وہ چاہتا ہے کہ گیدرنگ ہو. اور عام طور پر محفلوں میں لوگ گیدرنگ کرتے ہیں, لیکن جب کھانے کا انتظام ہوتا ہے نا وہاں وہ ڈرتے ہیں کہ یار پورا نہیں ہوگا, تو ڈرتے ہوں گے وہ. تو اس لیے موقع کی مناسبت سے حالات و واقعات کو دیکھ کر ہی آدمی اندر جائے ورنہ نہ جائے, کھائے بھی نہیں. بس یہ ذہن سے نکالنا ہے کہ نیاز سب کا حق ہے, یہ ذہن سے نکالنا ہے.
کیا مشورہ دیں گے کہ ایسے موقع پر اس میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول دیگر جو مذہبی طبقہ یہ اس طرح کا عام طور پہ جو ہوتا ہے کہ اگر وہ چلے گئے جیسے ہی کھانے کا وقت شروع ہو, مثال کے طور پر وہ چاہتے تھے کہ چلو آئیں محفل میں بیٹھے بیان سنیں, اب جیسے کھانے کا وقت ہو ان کو پتہ ہے کہ ہم انوائٹ نہیں ہیں, وہ باہر نکل جائیں, ہو سکتا ہے کہ میزبان انہیں لینے چلا جائے, نہیں نہیں آپ آئیے بیٹھیے, تو یہ میزبان کا انتظار کرنے کے لیے باہر چلے جائیں یا کیا کرے, یا کو بلانے آئے گا ہو سکتا ہے تو اپنے یوں چلے جائیں گے.
اب یہ بات وہی میں نے کہا ہال کی بات کہ اگر اس میں سیٹیں مخصوص ہیں اور کوئی آ کر بیٹھ گیا تو اس کو ناگوار گزرے گا کہ اس کا جو مہمان تھا وہ کھڑا ہوا ہے اور یہ بھائی بیٹھا ہوا ہے, تو ہٹا بھی نہیں سکے گا مروت میں, ہٹائے تو جھگڑا ہوگا. تو یہ تو کیا اس نے جو بھی کیا غلط کیا. اور بات ہوتا ہے کہ اس نے عام کی صورت ہے تو بھلے آئے, اور پھر وہ کھانا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ جو محفل میں سب کو بلاتے ہیں نا تو کھانا ہے تو سب کھاتے ہیں, اس میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا. اچھا اب یہ کہ کوئی ویسے ہی آ گیا تو وہ غلط تو کیا تھا اس نے, ایک غلطی کی اب دوسری غلطی کھانے کی اس نے نہیں کی, یہ باہر آ گیا. تو اب اگر میزبان جو واقعی میزبان ہے, یہ بھی نہیں پتا چلتا نا کہ میزبان ہے یا وہ اس کا کوئی دوسرے جو خادمین ہوتے ہیں, تو آ جاؤ یار تم جانتے ہوتے تو یار کھا لو یار, نہیں تو یہ بھی نہیں چلے گا. اصل مالک جو ہے یا اس کا نمائندہ ہو وہ بولے نا کہ آپ کھا لو تو پھر کھا سکیں گے نا. اپنے طور پہ من کو منا لیا کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا یار, کچھ برڈن نہیں پڑے گا, اللہ نے اس کو بہت مال دیا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ نہیں چلے گا, اس میں اپنا اجتہاد نہیں چلے گا.
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ, علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.